بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ ذو الجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ رفعت، بلندی اور مقام و مرتبہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو الجلال ایمان کی دولت سے ہم کنار کرتے ہیں، اور پھر ایمان کے بعد انہیں علمی درجات سے نوازا جاتا ہے. اور اللہ ذو الجلال خوب خبر رکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. علم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، علم کیسے سیکھا جاتا ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے سلف صالحین نے کس طرح قربانیاں دیں، اور ایک حقیقی علم کی خواہش رکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے. کتاب کی آغاز سے پہلے یہ چند باتیں ہم سمجھیں گے. علم کا مطلب پہچان ہے، علم کا مطلب جاننا ہے، علم کا مطلب یقین کرنا بھی ہے، حقیقت کو پا لینا ہے، ادراک کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. جس شخص کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے، پہچان، وہ اللہ کی صحیح پہچان کر لیتا ہے اور اللہ ذو الجلال کے احکامات کو جان لیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امامت پہ اسے یقین ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اس وقت پھر وہ کسی چیز کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اس وقت ہی اسے زندگی کے مقاصد کا ادراک ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا اور مجھے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اور یہی وہ شخص ہے جو ان راہوں سے گزرتا ہوا اپنے مقاصد تک پہنچنے کی سعی کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنے مشن کو بھی مضبوط بناتا ہے اور روحانی، اخلاقی اور فکری مضبوطی بھی اللہ ذو الجلال اسے عطا کر دیتے ہیں. امام راغب اصفہانی، جو کہ لغت کے بہت ماہر انسان تھے، بیان کرتے ہیں، العلم هو ادراک الشیء بحقیقته، علم کسی بھی چیز کی حقیقت کے ادراک کو کہتے ہیں. ادراک درک سے ہے، کسی چیز کی ڈیپتھ تک پہنچنا، گہرائی اور گیرائی تک پہنچنا کہ چیز اصل ہے کیا. چونکہ علم اللہ کا نور ہے، تو انسان جب کھوج لگاتے لگاتے روشنی تک پہنچتا ہے تو اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انسان کا روشن ہو جاتا ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ لکھ دیے، العلم هو نور يقذفه الله في القلب. یہ تو ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے جو جب کسی انسان کے دل میں اللہ رکھ دے، یہ چراغ جب دل میں آ جاتا ہے تو اس کی روشنی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے، اور سب سے پہلے یہ انسان منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اس کے 360 جوڑ جو ہیں روشنی میں سفر کرتے ہیں. اس کی سوچ میں جب فرق آ گیا، اس کے اعمال میں بھی فرق آ جاتا ہے. اور بعض نے یہ لفظ لکھ دیا، هو الیقین، جس کو اللہ کی ذات پہ یقین آ جائے، جس کو اللہ کے رسول کی ذات پہ یقین آ جائے اور اپنی کمائیگی پہ یقین آ جائے، تو یہ وہ شخص ہے جس کے پاس علم آ گیا. علم کی تعریف کے بعد علم کی فضیلت. علم اللہ ذو الجلال کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. سورة النساء آیت کا نمبر ہے 113. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللہ عزوجلال نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور یہ سکھانا اللہ عزوجلال کی طرف سے آپ کو, یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا عظیم فضل ہے. علم ایسی نعمت ہے, زندگی کے اندر اللہ عزوجلال اس روشنی کو حاصل کرنے والے انسان کے لیے معمولی سے عمل کے بدلے بہت بڑا اجر عطا کر دیتے ہیں. صحیح الترغیب کی روایت ہے 86, جو علم سیکھنے والا ہے, سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. جو شخص مسجد میں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتا ہے اس کو اللہ عزوجلال مکمل حج کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتے. تو علم سیکھنے والا حاجی اور مجاہد کے اجر کا مستحق بنتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, لأن اتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما احب الي من 70 غزوه في سبيل الله. میں ایک علمی باب سیکھوں اور پھر کسی کو سکھا دوں, یہ 70 غزوات سے مجھے زیادہ محبوب ہے. ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ اپنی اپنی فکری تقسیم ہے. کچھ لوگ حج پہ نہ جا سکیں تو اگلے 6 ماہ تک رونے دھونے میں لگے رہتے ہیں, بس پیکج میں لیا تھا, پتہ نہیں نام کیوں نہیں آیا. نو ڈاؤٹ اللہ عزوجلال سب کو وہاں لے جائے, لیکن جو سچا مسلمان ہے اس کو تو اللہ کا قرب چاہیے, تقرب چاہیے. ان اللہ قد اوقع اجره على قدر نیتی, اللہ عزوجلال نیت کے مطابق اجر سے نواز دیتے ہیں. آج تو بڑی تھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فتح مکہ ہو, لیکن پہلے شہید ہو گئے, سید الشہداء بن گئے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جو خواہش انہوں نے کی تھی اس سے ان کو اجر سے محروم کر دیا جائے گا. اس لیے سوچنے کی بات ہے کہ جو گھر سے نکلے مسجد آئے سیکھنے اور سکھانے, اور 5 مرتبہ اگر انسان آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, دوسری روایت کے لفظ یہ ہے کہ جو وضو کر کے مسجد میں آتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی فأجره كأجر الحاج المحرم, اس کو اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں جتنا حج کرنے والا حاجی احرام باندھ کے آیا. یہ تو روزانہ کے 5 حج کا ثواب لیتا ہے, اور ایک ہفتے میں 35 حج اس کے ہو سکتے ہیں, اور مہینے میں 150 حج کا ثواب لے سکتا ہے, اور اگر تھوڑا سا سالوں کی طرف چل پڑے تو کتنے بڑے اجر و ثواب کو یہ حاصل کر سکتا ہے جب اس کا قبلہ درست ہو جائے گا. یہ بھی چونکہ ایک سوچ ہے, سوچ درست ہونا بہت ضروری ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں 3 باتیں نقل کرتے ہیں کہ بہت سارے نیکی کی خواہش رکھنے والے لوگ نیکی سے محروم رہتے ہیں, اور حدیث سلسلہ صحیحہ کی ہے, کم من مرید للخیر لن یصیب, کم من مرید للخیر لن یصیب. اتنے لوگ ارادہ تو نیکی کا کرتے ہیں لیکن ساری زندگی نیکی نہیں حاصل کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجہ ہیں. سب سے پہلی وجہ, ایسے پردے اس کی عقل پہ, اس کی سوچ کے سامنے, اس کی فکر کے سامنے آ جاتے ہیں جن پردوں سے آگے جانا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا. پہلا پردہ حجاب طبع, طبیعت نہیں مانتی، حجاب رسم معاشرہ اجازت نہیں دیتا، حجاب سوء فہم، سمجھ تو ہے لیکن تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی۔ اب یہ حدیث جو سننے والا ہے کہ اگر اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ہوگا، جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کو اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ گھر سے اس تیاری سے نکلے، بر وقت نکلے اذان کے بعد، کہ میں حج کا ثواب لینے جا رہا ہوں۔ اور جن کے فکری زاویے ٹیڑھے ہوں کہتے ہیں یہ تو نہ لے جانے والی اور نہ بھیجنے والی بات ہے کہ کوئی بیت اللہ جائے ہی نہ، یہاں ہی رہے۔ میں نہیں مانتا۔ تو زندگی کے اندر 50% لوگ خیر سے محروم رہتے ہیں، بس میری طبیعت نہیں مانتی۔ خیر ان میں ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن یہ پردہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، بس دل نہیں مانتا۔ دل کو منوانا ہی تو علم ہے۔ کیا ابو جہل اللہ کے رسول کا انکار کرتا تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ لا یکذبونک، میرے پیغمبر تجھے نہیں وہ جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اس لیے اخنس بن شرائق نے جب ابو جہل سے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا انسان ہے، دوسری طرف ساری ساری رات بیٹھ کے اس کا قرآن سنتے ہو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتے سچ بتاؤں، لذت ہی بڑی آئی، قرآن کی لذت محسوس کرتا تھا۔ لیکن راز ایک دن اس نے دے دیا جب اخنس بن شرائق نے کہا کہ اب لاٹھی تیرا فیصلہ کرے گی، تم نے آئندہ سے اس کی تلاوت سننے کی خواہش کی، بتاؤ تمہیں حقیقی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بنو ہاشم نے ستو پلائے، حاجیوں کو ہم نے بھی پلائے، انہوں نے لباس دیے ہم نے بھی دیے، انہوں نے خدمتیں کی حاجیوں کی ہم نے بھی کی، اب یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نبی آیا ہے، اگر ہم مان لیں، ہم نبی تو اپنے اندر سے پیدا نہیں کر سکتے، مان لیں تو ان کے تابع ہو جائیں گے۔ طبیعت نہیں مانتی کہ میں ان کے تابع ہو جاؤں۔ حجاب رسم، رسم و رواج انسان کی خیر کے قاتل ہیں۔ بہت نیک لوگ، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، جب خوشی کا موقع آتا ہے اولادیں رقص کرتی نظر آتی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، بس بچے ہیں کیا کریں، اور بچوں کی عمر ہوتی ہے صرف 30 یا 40 سال، بس بچیاں ہیں کیا کریں، مارنا تو اچھا نہیں نا لگتا۔ اور وقت بھی بدل گیا، حدیث کہتی ہے اخرجوہم من بیوتکم، یہ مخنص لوگ جو ہجڑے لوگ ہیں ان کو گھروں سے نکالو، ان کو گھروں میں نہ آنے دو۔ اور رسم کیا کہتی ہے، جب تک ان کو 1.5 لاکھ روپیہ دے کے گھر میں لا کے خوشی نہیں کی جائے گی تو خوشی کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اور زمانہ ایسا ترقی کر گیا، پہلے زمانے میں باہر سے لوگ آتے، وہ اچھلتے کودتے اور لوگ انجوائے کرتے، اور آج باہر سے لوگوں کو لایا جاتا ہے، وہ گھر کے کھانے پکاتے ہیں اور خود یہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں مسلمان۔ پہلے دربان کھڑا کیا جاتا کہ کوئی کتا کوئی جانور گھر میں نہ آ جائے، اب کتے کو ڈاگی کو دروازے پہ کھڑا کیا جاتا ہے کوئی انسان نہ اندر آ جائے۔ تو رسم و رواج یہ انسان کو نہ علم سیکھنے دیتے ہیں، نہ علمی پہلوؤں پہ یقین کرنے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، بس اگر ایسا نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ چلو کہیں اخبار کا کوئی تراشا مل جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ اسلام آباد میں 3 لوگوں نے شادی بڑے سادہ طریقے سے کی اور ساتھ ہی ان کی ناک کٹ گئی، اور یہ ہے ان کی پکچر۔ حالانکہ چینلز بہت زیادہ ہیں، لیکن شاید نہیں پہنچ سکے ہوں گے کہ چلو یہ سین لوگوں کو دکھا دیں ایز اے بریکنگ نیوز کہ آج 2 لوگوں کی ناک کٹ گئی۔ اگر کٹ بھی جائے تو چاندی کی لگا لیں، نہیں تو سونے کی لگا لیں۔ اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جہاد میں پتھر لگنے سے ناک کٹ گئی تو انہیں چاندی کی ناک لگوا لی۔ یہ نوز بنوا تو لیا، لیکن کچھ وقت کے بعد جو کہ وہ اسمیلی ہوگی، دوبارہ انہوں نے وہ کٹوا کے سونے کی بنوا لی۔ تو کسی بھی مسئلے میں شرعی رہنمائی ہونا ضروری ہے۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، جو زیادہ ہی پریشان ہو تو آپ بلکہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ آج کل چاندی بہت سستی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کا چاندی کا نوز تو بنوا ہی سکتی ہوں، یہ لے لیں مجھ سے، اور ڈرے نہیں۔ حجاب سوء فہم، کچھ لوگوں کی فہم غلط ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث بھی پڑھے لیکن اپنی مرضی سے پڑھے، یہ وہ پردہ ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا، وہ برائی کو بھی اچھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور معاشرے میں جتنے بھی اس وقت بدعات اور خرافات ہیں ان کے لیے یہی پردہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے علم کی فضیلت کی، تیسری فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے تینوں پردوں سے جان چھڑا دے، وہ ہے کہ انسان قدم باہر رکھتا ہے گھر سے، یہ قدم انسان کا ہی ہے، راستہ کچا بھی ہو سکتا ہے، پکا بھی ہو سکتا ہے، روڈ اچھی بھی ہو سکتی ہے، ٹوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ عز الجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ بیان کروایا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1956، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان الملائکت لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، اللہ عز الجلال کے نورانی فرشتے طالب علم کی علمی تڑپ پر راضی ہوتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ شاید کہ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے، علم والے پھر نہ تو اکڑ کے چلتے ہیں نہ ہی پاؤں زمین پہ زور زور سے مارتے ہیں، کہیں فرشتوں کے پروں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ پر حیرانگی کی بات یہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ غدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، دن کا پہلا پہر یا آخری پہر کو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی قیمت لگا لی جائے تو یہ ایک پہر اس سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن چونکہ اس کی قیمت نظر نہیں آتی، لوگوں کو یقین نہیں آتا، اس لیے سوء فہم کے شکار ہونے کی وجہ سے پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور اس پر مستضاد ہر شخص کی خواہش ہے، عمر اور کستوری چونکہ 1400 سال سے، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ اس کو خوشبوؤں کا سرداری کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے جتنی گرد و غبار اس پہ پڑتی ہے اتنی ہی قیامت کے دن اللہ عز الجلال جنت کی کستوری عطا کریں گے۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ انسان کچھ 4 قدم چلے اور جان بوجھ کے گر جائے، کہ اچھا ذرا اچھی طرح گرد لگ ہی جائے۔ پانچویں فضیلت، علم کے راستے پہ چلنا تو جنت کے راستے پہ چلنا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5617، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، جو شخص علم سیکھنے کے لیے کسی بھی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جنتی پیکج ہے جو اس کو لینا چاہتا ہے، اللہ عز الجلال علم کی خاطر سفر کرنے والوں کو جنت کی سنہری لمحات نصیب فرمائے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان بن جاتا ہے اہل علم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور خشیت الہی یہ صرف اہل علم کے پاس ہوتی ہے، جس کے پاس صحیح علم ہو۔ سورۃ الفاطر آیت کا نمبر 28، انما یخش اللہ من عباده العلماء، بے شک خشیت الہی صرف اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو نصیب ہوتی ہے جو اہل علم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی فضیلت خشیت الہی اور خوف الہی کا مرکز اگر دنیا میں کو ہوتا ہے تو علم والا ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ سوئے فہم ہے معاشرے کے اندر، اس لیے بہت سارے لوگ یہی لبادہ اوڑھنے کے بعد بھی علم کا جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، لوگوں کا اعتماد اسی وجہ سے اٹھتا ہے۔ لیکن ہماری مراد اہل علم سے وہ علماء ہیں جن کو علماء ربانیین کہتے ہیں، جن کے قول و کردار میں، جن کے علم اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور اس کی بھی وجہ ہے جو یہاں بطور نوٹ آپ اضافہ کر لیجئے۔ جب علم سیکھا تو مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے اور کر کے دکھایا ہے کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اگر کسی کا رہ گیا ہے تو ابھی بھی پڑھ لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو اجر دے دے، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ان تینوں لفظوں کو پڑھنے سے ایسی لذت انسان کو ملتی ہے، اور کیسی اللہ نے ترتیب بنائی ہے، نفع مند علم ہوگا تو اس کا رزق پاکیزہ ہوگا، رزق پاکیزہ ہوگا تو عمل قبول ہوگا۔ اس لیے اہل علم سے مراد جن کے پاس نفع مند علم ہو، اور نفع مند علم اس کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، تین نشانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہے جو ابھی آپ نے سنی کہ ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتے۔ اور خوف کا لیول چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، دونوں میں برابر ہوتا ہے۔ یہ تو درجات ہیں، کسی کی فہم بہت اچھی، کسی کی تھوڑی، لیکن چونکہ دونوں ایک ہی راستے پہ چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خوف سے محروم نہیں کرتے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی بکریوں کا چرواہا ایسا بھی نظر آئے جس نے کوئی بی اے کیا ہو، ماسٹر کی ڈگری کی ہو، لیکن کوشش کی ہے، ملا نہیں ہے کوئی ایسا، سارے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ اگر اسی بات کو لے کے چلیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے قصے کی طرف، بکریوں کا ہی چرواہا تھا، جب اس سے انہوں نے کہا کہ ایک جانور مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں، میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے، دے دو، قیمت لے لو، اور کہنا کہ جانور کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے وہ جواب دیا جس کو خشیت الہی کہتے ہیں، کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں۔ یہ تھا بکریوں کا چرواہا۔ اور ایک اور بکریوں کا چرواہا جس کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا، وہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمین پہ بیٹھے رو رہے تھے، چشم فلک نے آج تک ایسا بہادر اور جرنیل نہیں دیکھا، اور ساتھ کہہ رہے تھے، بکریوں کو چرواتے تھے تم عمر، تیرا باپ تجھے لٹا کے مارا کرتا تھا، آج خلیفہ بنے بیٹھے ہو، اور ساتھ دھاگا اٹھا کے کہتے ہیں، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا اور قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں کہ یہ تو مردوں کی باتیں ہیں، مرد اتنے متقی بن سکتے ہیں؟ نہیں، عورتیں بھی بن سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ بھی متقی بن جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ عورت ہیں جس کی پاکیزگی اللہ نے قرآن بنا کے اتاری، جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا، سرتاج ملائک آیا کرتے اور سرتاج رسل کو کہا کرتے کہ میرا عائشہ کو سلام کہنا، بیٹھی رو رہی ہیں، ہاتھ میں درخت کا پتا ہے، دوپٹہ بھیگا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہی ہیں، یا لیتنی کنت ورقۃ من ہذہ الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ نفع مند علم کی دوسری نشانی یہ ہے، ان کے دل میں خیر خواہی پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص گروہ، کسی خاص انسان کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. نفع مند علم کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے علم سے زیادہ ہوتا ہے. کیسا عمل؟ ابن سماع کہتے ہیں 40 سال گزر گئے مجھے نہیں یاد کہ میں نے بغیر جماعت کے کوئی نماز پڑھی ہو. سعید بن مسیب کہتے ہیں 50 سال ہو گئے اذان تو بعد میں ہوتی ہے میں اللہ کی رحمت سے پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں. اعمش کہتے ہیں 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. تو اہل علم ہی خشیت الہی کا مرکز ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ علم نافع کی جو 3 نشانیاں ہیں ملتی اس وقت ہیں جب علم سیکھتے وقت اخلاص سامنے ہو، 5 مقصد نہ ہو. جو مقصد حدیث نے بیان کیے ہیں، من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ، جو علم سیکھتا ہے وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے. لیکن وہ کیوں سیکھتا ہے؟ پہلا مقصد، لیصیب به عرضا من الدنیا، دنیا کے مال و متاع کے لیے سیکھتا ہے. دوسرا مقصد، لیصیب به عوضا من الدنیا، اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے. دوسری حدیث اور روایت کے الفاظ ہیں، لیماری به السفہاء، اس لیے سیکھتا ہے کہ میں بے وقوفوں پہ روب جماؤں کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں. چوتھا مقصد، لیجاری به العلماء، علماء کے درمیان بیٹھ کے فخر کرنا، لوگ سمجھے یہ بھی پڑھا لکھا. پانچواں مقصد، لیصرف به وجوہ الناس الی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ میری طرف دیکھیں. آگے ان ساری روایتوں کے آخر میں لفظ کیا ہے؟ فَإِلَى النَّارِ، یہ سیدھا جہنم ہی جا رہا ہے. اس لیے علم سیکھتے وقت یہ 5 مقاصد نہیں بلکہ 2 مقصد ہونے چاہیے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد، میرا رب راضی ہو جائے. دوسرا مقصد، میں کل قیامت کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی صف میں کھڑا ہوں. اور تیسرا مقصد بھی بیان کیا ہے کرنے والوں نے، یہ جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میری زندگی علم کی روشنی میں آ جائے، میں بے سمجھی اور بے ادبی سے، بد تہذیبی سے دور ہو جاؤں، میرے اندر تہذیب آ جائے، چنیدہ لوگوں کی صف میں آ جاؤں. اللہ عز وجل ایسا نفع مند علم ہر ایک کو نصیب فرمائے. دوسری فضیلت، اہل علم ہی تو انبیاء کے سچے وارث ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 6029، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثة الانبیاء، بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُوا دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا، اور بے شک انبیاء نے درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی. اِنَّمَا وَرَّسُوا الْعِلْمَ، انہوں نے وراثت میں علم کو چھوڑا ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے اس وراثت کو لے لیا اس نے تو وراثت کا خوب حصہ لیا. یہ حدیث اتنی مبارک ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنا دیا ہے اس کو اور منصب کیا چاہیے؟ پہلا نقطہ، اگر وہ اس منصب پر، اس دین پر مطمئن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اسے انبیاء کا مشن ہی اچھا نہیں لگتا. اتنا بڑا منصب، اللہ نے پوری انسانیت میں سے صرف علماء کو ہی وارث بنایا ہے. دوسری بات، علم والوں کے ذہن میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ ہم علم کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی درم و دینار نہیں چھوڑا کہ جس کو ہم تقسیم کریں گے. اس لیے علم ہی ہمارا سرمایہ ہے. اس لیے علماء جتنے گزرے ہیں، سلف صالحین، وہ کہا کرتے تھے امام زہری جیسے، الدینار عندی کبعرہ، میرے نزدیک دینار کی اتنی قیمت ہے جتنی اونٹ کے فضلے کی قیمت ہے. اس لیے سچے علم والوں کو کبھی مال کی ہوس نہیں ہوتی، نشہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ عز و جلال پھر بھی جس طرح سیدنا عثمان کو دیا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دیا، اللہ دیتے ضرور ہے، لیکن دیتے اس کو ہے جس کو یقین ہوتا ہے اور اللہ نے دینا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی جس کو مرضی دی. صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، فرمایا پھر فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا وہ کیسے؟ کہا جو جتنا میرے زیادہ قریب ہوگا اس کی طرف فقیری ایسی آئے گی جیسے بلند جگہ سے پانی نیچے آتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک دو ہی باتیں ملتی ہیں اور وہی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، علم والے جس حال میں ہوں انہیں خوش رہنا چاہیے. ایک وقت یہ تھا کہ سیدہ عائشہ کے گھر ایک مہینہ آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، آپ پھر بھی اسی طرح ہی نمازیں پڑھتی، اسی طرح ہی خوش تھی. اور ایک وقت آیا کہ 300 من گندم آئی سال کا خرچہ، اب 2-4 لوگ کتنی کو کھا سکتے ہیں، پھر بھی وہ خوش ہے. جس حالت میں ہو انسان الحمدللہ کہے، اور یہی وجہ ہے کہ رب کا شکر ہے اس علم کی نعمت باقی ہے. آج کوئی بھی، پچھلے 25 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ موٹر وے پہ کوئی عالم لیٹ رہا ہو کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے. ہاں ڈاکٹرز اور انجینئرز تو یہ کام کرتے ہیں، خود کشی کینیڈین اور امریکن اور بڑے بڑے لکھے پڑھے یہاں کے کرتے ہیں، لیکن کسی دین پڑھنے والے نے خود کشی نہیں کی، اور کرے بھی کیوں؟ جس کا اللہ پہ اعتماد ہے وہ مایوس کیسے اللہ سے ہوگا. تیسری فضیلت، اہل علم کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت معاشرے پہ دی ہے جو چاند کو ستاروں پہ دے رکھی ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 4212، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی الکواکب. ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات میں چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، گویا کہ عام آدمی پر بھی نہیں، عام آدمیوں میں سے جو عبادت گزار ہے اس پہ علم والے کتنی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے. چوتھی فضیلت، اہل علم ہی تو پوری کائنات کی دعاؤں کا مرکز ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو امامہ روایت کے راوی ہیں، صحیح الجامع 5702، سلسلہ صحیحہ 5715، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتى النمل فی جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ عز و جلال اس شخص پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور ساتوں آسمانوں کے ٹریلین فرشتے اس کی برکت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ساتوں زمینوں کی 22,000 مخلوقات بشمول چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں دریاؤں میں، پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں اس انسان کی خیر اور بھلائی کی، اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، وہ کون سا انسان ہے خوش نصیب؟ معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. اور یہاں بھی میں ایک بات لکھوانا چاہوں گا، شاید کسی کے لیے بطور تحفہ کام آ جائے. 2-4 لوگ اگر تانا دیتے ہیں کسی عالم کو، برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ارے جہاں کھربوں کی تعداد میں فرشتے دعائیں کر رہے ہوں، اگر 2-4 دانے ایسے دنیا میں ہیں گالیاں دینے والے، تو آپ کمپیریٹیولی چیک تو کریں، موازنہ کیا ہے؟ دے لیں 2-4 چلو پانی کے دریاؤں کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ اس لیے اہل علم دعاؤں کا مرکز. اور سچی بات یہ ہے کہ شاید علم دینے والے تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کے احادیث اور قرآن مجید ان کی زندگیاں بدلتی ہیں، اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور علم والے سوئے ہوتے ہیں، کبھی کھانا کھا رہے ہیں اور دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں۔ شاید جن کو اتنا وقت نہ ملتا ہو اپنے لیے دعا کرنے کا جتنے لوگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے پانچویں فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں ہی وہ جن کے پاس قرآن کا علم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5027، صحیح الجامع 3319، سلسلہ صحیحہ 1172، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، سیکھنا اور سکھانا۔ سیکھنا علم آ گیا اور سکھانا اہل علم آ گیا۔ اور جو علم کے بعد سکھاتا نہیں وہ اہل علم نہیں ہوتا، وہ بخیل ہوتا ہے، اور جو علم ہونے کے باوجود بخل کرتا ہے وہ وَأَيُّدَّاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی اللہ نے اتاری نہیں۔ اس لیے پچھلی حدیث آپ نے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما لکھی ہے اور سنی ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اس کے علم میں بھی خلل ہے، کیونکہ علم نے اثر نہیں کیا، اس علم نے اسے یقین نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اصال ثواب کی بات دنیا کرتی ہے، اللہ کے رسول نے اصال ثواب کے راستے بیان کر دیے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں کہ ثواب پہنچتا رہتا ہے جانے والے کو۔ بندہ زمین میں چلا گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے 198، روایت کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، بے شک مومن کو ان اعمال کا اجر و ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ کون سے اعمال؟ علما علمه ونشره، وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا۔ ایک تو سکھانے والا ہے، ایک اسی کو کتاب بنا کے پرنٹ کروا دیتا ہے، اور آج کل کے دور کے مطابق اسی بات کا ایک گروپ بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، نشر و اشاعت ہوگی۔ یہ جتنے اپلیکیشنز اور ٹولز ہیں ان کو یوز کرنے والوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، خود نہیں پڑھے لیکن علم کی بات کو دنیا تک پہنچا دیتے ہیں، اجر۔ اولدا صالحا ترکہ، یہ اس نے اپنے بچے کی تربیت خوبصورت کی اور نیک بچہ دنیا میں چھوڑ گیا، جو اس کی نشانی بن جاتا ہے کہ یہ خیر والے انسان کی نشانی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، دو بچے اس کی نشانی تھی، اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کی، دو نبیوں کو مزدور بنا کے ان کے فیوچر کی پلاننگ کی اور دیوار کھڑی کروا دی۔ او مُصْحَفًا وَالرَّسَ، قرآن مجید اس نے کسی کو دے دیا وراثت میں، گھر میں ہوگا تو وراثت بنے گی، قرآن سے اس کی محبت۔ او مسجدا بنا، یا اس نے مسجد تعمیر کروا دی۔ او بیتا لابن السبیل بناہ، اس نے مسافروں کے لیے سرائے بنوائی، مسافر آتے ہیں، رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ او نہرا اجراہ، یا اس نے نہر بنوا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتویں بات یہ بیان کی، او صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته وحیاته تلحقه من بعد موته، اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں صدقہ کیا تو ان اعمال کا اجر اسے موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ صحت کی حالت سے مراد کیا ہے؟ بیماری میں تو ہر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہ ذرا جلدی سے صدقہ کر دو۔ صدقہ وہی ہوتا ہے جو خوشی سے اور صحت کی حالت میں، کبھی مجھے ضرورت ہے پھر خرچ کرے، جاتے جاتے تو کوئی کہتا ہے چلو کسی کے ہاتھ تو لگا ہی دینا، بعد میں تو لے لینا ہے، میری جان تو چھوٹے نا، میری جانے کے بعد بھی لینا ہے تو چلو میرا نام بھی آ جائے گا، دے کے چلا گیا۔ علم کی تعریف اور علم کی فضیلت اور اہل علم کی فضیلت کے بعد چوتھا نقطہ جو ہے، علم سیکھنا کیسے چاہیے، علم کیسے سیکھا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیوان شافعی کی اشعار ہیں، پیج نمبر ہے 116، اخی لن تنال العلم الا بستت، میرے بھائی تم چھ چیزوں کے بغیر علم نہیں سیکھ سکتے، سأنبئک عن تفصیلها ببیانی، میں ان قریب تمہیں ان چھ چیزوں کی تفصیل بیان کروں گا، پھر انہوں نے بیان کی، زکاء ایک بات، وحرص دوسری بات، واجتہاد تیسری بات، وبلغۃ چوتھی بات، وصحبۃ استاذ پانچویں بات، وطول زمان چھٹی بات، زکاء ذہانت، حرص ذوق شوق اور حرص تڑپ تھرسٹ ہو اس کے اندر، اجتہاد کوشش، وبلغۃ زادہ راہ، صحبۃ استاذ استاد کی صحبت، وطول زمانی لمبا زمانہ لمبا وقت، یہ نہ خواہش کرے کہ میں صبح بیٹھوں کلاس میں شام تک لوگ کہیں جناب امام بخاری صاحب السلام علیکم، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ممکن نہیں ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اول العلم النیہ، علم کے لیے سب سے پہلے نیت خالص کرو، ثم الاستماع پھر غور سے سنو، ثم الفهم پھر اسے سمجھو، ثم الحفظ پھر اسے یاد کرنا، ثم العمل پھر اس پر عمل کرنا، ثم النشر پھر اسے نشر کرنا. یہ ہیں زاویے علم کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے، جس کی نیت خالص نہیں، اس کے اندر تقوی نہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اس کا علم مضبوط نہیں ہوتا. جو غور سے نہیں سنتا اس کی زندگی کے زاویے بھی ٹیڑے ہی رہتے ہیں، سنتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اور چونکہ یہ بھی امانت تھی عبداللہ بن مبارک کی بات صحیح سے بیان کرنا، یہاں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، فہم سے پہلے الکتابہ، علم کو لکھنا، کتابت جو ہے کسی علمی بات کو لکھنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہاں بھی سوئے فہم کے شکار بہت سارے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو ایسا کسی نے پٹی پڑھا دی، کہتے ہیں بس جسٹ لکھیں گے، وہ پوری زندگی بیچارے لفظ جسٹ پہ اپنی قربان کر دیتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے. اور اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، فسرین کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، یہ نسبت تشریفی ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اور پھر اللہ نے پہلی وحی میں عادات العلم کا تذکرہ کیا، وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اس لیے سلف کہتے تھے جس کی جیب میں پینسل نہیں ہوتی وہ طالب علم ہی نہیں ہوتا. وہ کون سا طالب علم، اس کو لکھنا پڑے گا. لیکن آج کل چونکہ بادشاہ زیادہ لوگ ہیں، قلت له عمرا ويكتبه بدرا ويقرأه بكرا، اس کو کہتے ہیں لکھو بھی عمر، وہ لکھتا بدر ہے، پڑھتے وقت بکر پڑھتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں. اور کیا تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں لقد رأیتنی اسرع بین منبر رسول اللہ وبین حجرت عائشہ، اور میں بے ہوش ہو کے حجرے اور سیدہ عائشہ کے حجرے کے درمیان اور منبر رسول کے درمیان گرا ہوتا تھا. فیقول الناس انہ مجنون وما بی جنون ما بی الا الجوع، میں مجنون نہیں تھا، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا کرتا تھا. یہ 10 چیزیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں، 6 امام شافعی کی، اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے کچھ 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. یہاں 2 چیزوں کا اضافہ اور کر لیجئے جو 1400 سال کی تاریخ بھی بتاتی ہے اور علماء سلف کے اقوال بھی بتاتے ہیں. ویسے تو یہ صحبت استاذین میں آ جاتا ہے، استاد کی صحبت میں وہی دیر تک رہ سکتا ہے جو اس کا ادب کرتا ہے، وگرنہ تو دوسرے دن ہی یا تو وہ بھاگ جائے گا یا استاد دے محترم اگر غصے میں آ جائیں تو بگا دیں گے. استاد کے لیے ادب اختیار کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا اس کے بغیر علم نہیں آتا. اس لیے سلف صالحین جن میں امام شافعی ہیں وہ امام مالک کے پاس بیٹھتے تو اتنے آرام سے پیج چینج کرتے حتی لا یسمع وقعہا, کہیں امام مالک ورک چینج کرنے سے جو ان کی فکر کا ایک ردم چل رہا ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے, کہ فکر میں فرق نہ آ جائے. لیکن آج کل کے چونکہ بادشاہ شاگرد ہیں, بات کوئی ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کیف حالک, کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے آپ, یہ آپ علم پڑھنے آئے ہیں, علم پڑھیں. شواغل پیش کرنے والا شاگرد بھی حقیقی شاگرد نہیں ہوتا. شواغل اٹ مینس کہ مشغول کرنے والا. اس لیے امام سفیان ثوری کی بات یہاں لکھ لیجئے شواغل کی مد میں, جو ان سے پڑھنے آتا اور دائیں بائیں دیکھتا وہ خاموش ہوتے اور کہتے اٹھو جاؤ گھر چلے جاؤ, تم پڑھنے نہیں آئے اور نہ ہی دوسروں کے علم کے سامنے رکاوٹ بنو. دعا کرنا, سلف صالحین گھر سے جب نکلتے تو دعا کرتے, اللہم استر عیب معلمی عنی, اللہ میرا استاد ہے تو انسانی, اس میں بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کمی کوتاہی پہ چادر اور پردہ ڈالے رکھنا, مجھے نہ دکھانا. ولا تذهب برکت علمه منی, اے اللہ جو تو نے برکت انہیں دے رکھی ہے اللہ اس برکت سے مجھے محروم نہ کر. تو یہ 14 نکات جو ہے علم کو حاصل کرنے کے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. سلف صالحین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کیں. پانچواں نقطہ جو ہم آج پیش کرنا چاہتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شعبہ جو بہت بڑے محدث ہیں 18 مہینے حکم بن عتیبہ کے پاس رہے, یہاں تک کہ انہیں حتی باع جزوع بیتی, علم کا شوق دیکھیے, انہیں اپنے گھر کی چھت اتار کے فروخت کرنی پڑی. اور امام ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک کے پاس جب علم سیکھتے سیکھتے ایک ایسا وقت آ گیا کہ میں نے اپنے گھر کے شہتیر اتارے اور فروخت کر کے وہاں کپڑا باندھ دیا. اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب الحدیث افلس, کہ میں نے سنا تو تھا جو حدیث پڑھتا ہے مفلس ہو جاتا ہے. بعت قسط امی بسبعۃ دنانیر, ایک وقت آیا میں نے ماں کی منت کی کہ امی جان جہاں علم پڑھانے کے لیے تم نے نکالا ہے مجھے, آج پھر آپ کے بڑے تھال کی ضرورت پڑ گئی ہے. میں نے 7 دینار کا وہ بیچا اور میں نے پھر وہ اپنا خرچ پورا کیا. ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ 8 مہینے بصرہ میں پڑھتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت ایسا آ گیا کہ ایک ایک کر کے میں نے سوائے ایک لباس کے باقی سارے کپڑے بھی فروخت کر دیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ گئے ہیں آدم بن ابی ایاس کے پاس تو 13 دن تک پتے کھا کے گزارا کیا ہے, ان کو کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے. عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں ہم مصر میں 7 ماہ رہے, لیکن 7 ماہ میں ایک دن بھی ہم نے سالن نہیں کھایا. ایک دن بڑی خوش قسمتی سے ہمیں مچھلی مل گئی, 3 دن تک انتظار کیا, وقت ہی نہیں ملا پڑھتے اور آ کے پھر وہ حدیثیں دوبارہ لکھتے. 3 دن کے بعد آخر ہمیں وہ کچی مچھلی ہی کھانی پڑی, اس کو پکا نہیں سکے. امام خلف بن ہشام جو قرات کے بہت بڑے امام ہیں, 10ویں قاری ہیں, وہ کہتے ہیں نحو کا ایک باب مشکل ہو گیا تو میں نے اس کو راسخ کرنے کے لیے 80,000 درہم خرچ کیے. اس وقت تک میں یہ پڑھتا رہا خرچ کرتا رہا جب تک مجھے ایک ایک بات کی سمجھ نہیں آگئی. امام ابن المقری فرماتے ہیں میں مفضل بن فضالہ کا نسخہ حاصل کرنے کے لیے میں نے 70 دن کا سفر کیا. جب میں نسخہ وہ لے لیا, حدیثیں مجھے مل گئی, مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن اگر وہ نسخہ آج کسی کو پیش کر دوں تو اس کے بدلے مجھے ایک روٹی نہیں دے گا وہ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب میں حدیث پڑھنے جاتا صبح جلدی جلدی تو میری والدہ میرا قمیص پکڑ لیتی، کہتی بیٹا اس صبح تو ہو لینے دو، صبح کی اذان تو ہو لینے دو، اور میں اذان سے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھا ہوتا۔ آج ایک سے دو استاد سے پڑھنے کے بعد انسان کی گردن میں عجیب سا سٹیل آ جاتا ہے، میں نے بہت پڑھ لیا۔ اور امام محمد بن یونس کہتے ہیں کہ میں نے صرف بصرہ میں 1186 اساتذہ سے پڑھا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آج کسی نے 1187 علماء کے نام ہی سنے ہوں، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اور امام ابو داؤد الطیالسی جو بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وراثت کے مسائلوں کو انگلیوں پہ آپ حل کر دیتے ہیں، راز کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا کنت انام علی البواری 30 سنہ 30 ایئرز، 30 سال ہو گئے ہیں میں نے چارپائی پہ کمر نہیں لگائی، بوریوں پہ سوتا رہا ہوں۔ امام حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 100,000 حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں جو 20,000 حدیثیں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا وہ صاحب حدیث نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری کے بارے میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر رات 20 مرتبہ وہ اٹھتے، چراغ جلاتے اور صحیح بخاری لکھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے، ساری رات ان کا یہی کام تھا۔ اور امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ 45 سال شام حجاز کے درمیان حدیث کی طلب میں چکر کاٹتے رہے۔ امام ابو حاتم الرازی جن کو صرف 7,00,000 حدیثیں یاد تھیں، کتنی حدیثیں؟ صرف 7,00,000 حدیثیں یاد تھیں۔ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے کتنا سفر کیا، کہتے ہیں 20 سال کی عمر تھی، 7 سال تک میں پیدل چلا اور میں نے 30,000 میل پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والا بھی کوئی شہزادہ ہی ہوگا، کہتے ہیں بس، تو مسکرا کے کہتے ہیں سب میں ترکت العد، پھر اصل میں نے گننا چھوڑ دیا۔ 3 براعظم اس انسان نے پیدل سفر کر کے طے کیے۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے تو بیٹی رونے لگ گئی، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا ایک بات بتاؤں؟ جی ابا جان بتائیے۔ فرمایا لا تعصی فی ھذا البیت، اس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس گھر کے اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا ہے۔ امام ابن عطیہ المحاربی ایسے انسان ہیں جنہوں نے صحیح بخاری 700 مرتبہ پڑھائی ہے۔ 700 مرتبہ یہ صحیح بخاری پڑھنے والا کیسا انسان ہوگا؟ اور ابن تبان کہتے ہیں کہ انہوں نے 1,000 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی ہے۔ عبد القدیم ابن عبد الرحمن الیمانی انہوں نے العباب نامی کتاب 800 مرتبہ پڑھائی، اور یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، شیخ علی الطنطاوی بیان کرتے ہیں، ابھی بہت قریب کے ہیں کہ 62 سال تک میں ہر روز 100 صفحہ پڑھتا رہا ہوں۔ جمال الدین قاسمی نے صرف 40 دن میں صحیح مسلم پڑھی، اور 21 دن میں ابن ماجہ، اور موطہ 19 دن میں، اور تاریخ دمشق صرف 10 دن میں پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں احتجنا الی البصلہ فلم نجدہ، ہمیں بسا اوقات کچا پیاز کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، لیکن ہم علم نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے ساری باتیں سنانے کا کہ آپ کو کل سے پیاز بھی نہیں ملے گا اور آپ کو کل کو ایسا ہی بوریوں پہ سونا پڑے گا، یہ صرف ڈھارس بندھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ اگر علم کے میدان میں کوئی تکلیف آئے تو انسان اس کو نگلیکٹ کرے۔ حسن اللؤلؤی کہتے ہیں غبرت 40 عاما، 40 سال ہو گئے ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. میں نے قیلولہ بھی کیا، میں رات کو بھی سویا، میں نے کہیں ٹیک بھی لگائی تو کتاب میرے سینے پہ ہوتی تھی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے سوائے پڑھنے پڑھانے، جہاد کرنے، تجارت کرنے، ضروریات. لوگ کہتے الا تستوحش، یہ آپ کو وحشت نہیں ہوتی گھر میں؟ فقال کیف استوحش، مجھے وحشت کیوں ہو؟ وانا مع النبی واصحابی، میں اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے وحشت کیوں ہو؟ پوچھنے والے نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا یا میں حدیث پڑھتا ہوں یا صحابہ کی باتیں پڑھتا ہوں، کسی کو نبی اور صحابہ کے ساتھ رہتے بھی وحشت ہوتی ہے. اخفش کا نام تو بڑے لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ دجلہ کے کنارے پہ کچے شلغم 100 دن کھائے تب جا کے اس نے علم حاصل کیا. عبد المنان وزیر آبادی کا نام شاید کسی نے سنا ہو، پاکستان کے علماء کی جو حدیث کی سند ہے ان تک پہنچتی ہے، پھر سید نذیر حسین دہلوی تک پہنچتی ہے. یہ جب پڑھنے گئے تھے تو انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا تھا، کھانا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ساتھیوں سے مل کے کہا کہ ایک ایک لقمہ مجھے دے دیجئے گا، تم سب لوگ، تمہارے ایک لقمہ دینے سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، میرا کام بن جائے گا. نوینا انسان تھا اور اس نے اس طرح علم حاصل کیا. اور جب وہ گاڑی سے اترے، ایک شخص پڑھنے آیا تو آگے ایک انسان کھڑا تھا، سامان اٹھا کے مدرسے لے کے گیا طالب علم کا، اور جو اس کو اجرت ملی صبح دیکھا تو وہی پڑھانے بیٹھا تھا. آج تو اللہ نے آسانیاں اتنی کی ہیں کہ شرم آتی ہے یہ بتاتے. جو سلف صالحین کہا کرتے تھے وہ سچ کہتے تھے، ہمارا کیا حال ہوگا کہ اللہ نے اتنی عطائیں کی ہیں کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے. اسی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ساتھ علم کی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے. دعا کریں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور یہ دعائیں کثرت سے اپنی زبان پہ لائیں، رب زدنی علما. اور عبداللہ بن مسعود کی دعا رضی اللہ عنہ، اللہم زدنا ایمانا ویقینا وفقہا، اللہ ہمیں ایمان اور یقین اور بصیرت میں اضافہ فرما دے. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی دعا، صبح کے وقت اللہ کے رسول پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو یہ بیان کیا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکها الا انت. اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کا صرف تو ہی مالک ہے، اور علم بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور کشادگی کا سوال کرتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قصص سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، یا معلم آدم و ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی. اللہ عز و جلال سب کو نفع مند علم سے نوازے اور سب سے راضی ہو جائے. وہ روشنی سب کو عطا فرمائے جو انبیاء اور صحابہ اور تابعین اور اہل علم کو عطا کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.